ریڈیو نیوز نیٹ ورک اور وائس آف امریکہ کی مشترکہ پیشکش پروگرام صدائے جہاں کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہیں. میں ہوں آپ کی میزبان نگہت امان, اور میرا سلام اور میری طرف سے عید کی بہت بہت مبارک قبول کیجیے.
السلام علیکم, عید مبارک. وائس آف امریکہ واشنگٹن کے اسٹوڈیو سے بہجت بھی حاضر ہے اس پروگرام میں آپ کے لیے ڈھیروں دعاؤں کے ساتھ, ڈھیروں بہترین خواہشات کے ساتھ. ہمیں امید ہے کہ آپ نے بہت اچھی عید منائی ہوگی. جی نگہت, آپ بتائیے آپ کی عید کیسے رہی؟
زبردست رہی, کیونکہ پتہ ہے آپ کو کام کرنے والوں کو جب عید کی چھٹیاں ملتی ہیں تو ہم آرام بھی کرتے ہیں, لیکن ساتھ ساتھ جو ملنا ملانا ہوتا ہے اپنے رشتے داروں کے ساتھ جن سے آپ سالوں نہیں مل پاتے, لیکن عید کا جو موقع ہوتا ہے اپنے رشتے داروں سے ملتے ہیں اور آپ جاتے ہیں ان کی خیریت دریافت کرتے ہیں, تو اسی وجہ سے اچھی گزری, فیملی میں ہی گزری. ملنے ملانے میں سیر و تفریح کا بہت کم موقع ملا, کیونکہ میں تھوڑا باہر نکلنے سے کتراتی ہوں, کیونکہ آپ کو معلوم ہے جب عید کے دنوں میں آپ باہر نکلیں تو اتنی ٹریفک ہوتی ہے کہ بندہ کہتا ہے میں گھر میں رہتا تو اچھا ہوتا. خیر, سیاحت کے حوالے سے بھی ہم بات کریں گے آج کے پروگرام میں, تو میں تفصیلات بتانا شروع کر دیتی ہوں. بجٹ آپ کی اجازت سے آج ہم کیا سنائیں گے اپنے سامعین کو. پہلی رپورٹ جو ریڈیو نیوز نیٹورک سے آپ سنیں گے وہ بجٹ کے حوالے سے ہوگی. وفاقی حکومت 11 جون کو نئے مالی سال کا بجٹ پیش کرنے جا رہی ہے. اس بجٹ کے حوالے سے عوام کی کیا توقعات ہیں اور معاشی ماہرین کیا اندازے لگا رہے ہیں, ایک تفصیلی رپورٹ میں آپ کو بتائیں گے. اسی طرح سوات سیاحت کے علاوہ موسیقی کے حوالے سے بھی اپنا ایک الگ مقام رکھتا ہے. خاص طور پر سوات کے فنکار موسیقی کے بادشاہ رباب کے فن سے بھی بخوبی واقف ہیں. آج اسی فن کے حوالے سے ایک زبردستی رپورٹ آپ کو سنوائیں گے, اور پروگرام کے آخری حصے میں ہم بات کریں گے عید کی. جب عید کی بات ہوتی ہے تو عید کے ساتھ جو خواتین اور بچیاں ہیں وہ ضرور مہندی کا اہتمام کرتی ہیں, اور اس دفعہ بھی یہی کچھ ہوا. کافی سارے ہم نے چاند رات پہ دیکھا خواتین کو مہندی لگاتے ہوئے, اس پر بھی بات کریں گے. اور اس کے علاوہ جو سیاحت ہے, عید اور سیاحت کا بھی ایک تعلق ہے. آپ کو معلوم ہے عید کی کافی ساری چھٹیوں میں لوگ اپنی فیملیز کے ساتھ گھومنے پھرنے جاتے ہیں, اور خاص طور پر جو گرم علاقے ہیں وہاں سے لوگ ٹھنڈے علاقوں کا رخ کرتے ہیں. تو اس حوالے سے آپ کو ہم بتائیں گے عید کی جو ابھی جو چھٹیاں بچی ہیں اس میں کہاں کہاں جا سکتے ہیں. تو اس بارے میں ایک زبردست رپورٹ بھی ہمارے پاس موجود ہے, ہم آپ کو سنوائیں گے. تو یہ تھا اس ہفتے کی رپورٹس کا مختصر سا خلاصہ. تو اب ہم چلتے ہیں واپس وائس آف امریکہ کے واشنگٹن اسٹوڈیوز میں بہجت کے پاس, اور ان سے پوچھتے ہیں کہ وہ آج آپ کے لیے کیا پیش کریں گی. جی بہجت جی,
بہت شکریہ نگہت. وائس آف امریکہ کی اردو سروس سے آج پیش کی جانے والی رپورٹوں کی مختصر تفصیل کچھ اس طرح سے ہے. سائنس اور ٹیکنالوجی کے وفاقی وزیر کے مطابق ماہرین نے آئندہ 5 سال کے لیے قمری کیلنڈر تیار کیا ہے. کیا اس کے نتیجے میں ملک میں 2 عیدیں منانے کا مسئلہ حل ہو جائے گا؟ ایک رپورٹ آپ کو سنوائیں گے. پھر آب و ہوا کی تبدیلی کا مسئلہ دنیا بھر میں بحرانی شکل اختیار کر چکا ہے, جس کے نتیجے میں موسمی تبدیلیاں بھی شدت اختیار کر رہی ہیں. پاکستان میں بھی جنگلاتی رقبہ بہت کم ہو رہا ہے. اب پاکستان میں نجی شعبے کی طرف سے کچھ کوششیں کی جا رہی ہیں اس مسئلے پر قابو پانے کی, رپورٹ سنیے گا. اور آج کل کے مصروف دور میں والدین اپنے بچوں کی توجہ ایسی چیزوں کی طرف مرتکز کرا رہے ہیں جو ان کے لیے نقصان دہ ثابت ہو سکتی ہیں, جیسے آئی فون اور آئی پیڈ کا بے طرح استعمال ہے جہاں بچے اپنی پسند کے ویڈیوز دیکھتے ہیں. عالمی ادارہ صحت نے ایسے اسکرین پر بچوں کی مصروفیت کے اوقات کا تعین کیا ہے, رپورٹ سنیے گا. پھر پلاسٹک جو ہماری زندگی اور صحت کے لیے خطرہ ہے, اس کو دوبارہ استعمال کے قابل بنانے کا عمل بھی کئی طرح کے مسائل اپنے اندر سموئے ہوئے ہیں. ترقی یافتہ ملک اور ترقی پذیر ملک اس مسئلے کو حل کرنے کے لیے جو اقدامات اٹھا رہے ہیں وہ بھی اپنی نوعیت کے ہی ہیں, تو تفصیل پیش کریں گے. تو آئیے اب پروگرام کا باقاعدہ ہم آغاز کرتے ہیں, اور بجٹ کے بارے میں بات ہوگی. اور جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ پاکستان کی حکومت کے اخراجات اور آمدن کے درمیان عدم توازن کے سبب رواں مالی سال کے 9 ماہ کے دوران مالیاتی خسارہ 19 خرب روپے سے تجاوز کر گیا ہے, اور 1 جولائی 2018 سے شروع ہونے والے مالی سال میں 2019 تک کا خسارہ 1/3 کے عرصے میں 9 ماہ کے دوران ہونے والا بلند ترین خسارہ ہے. تجزیہ کار کہتے ہیں کہ مالی سال کے پہلے 9 ماہ کے دوران خسارہ بڑھنے کی بہت سی وجوہات ہیں, جن میں بڑی وجہ بجٹ میں تنخواہ دار طبقے کو ٹیکسوں پر دی گئی چھوٹ ہے. آپ جانتے ہیں جس طرح گھروں کا بجٹ آمدن اور اخراجات کو مد نظر رکھ کر بنایا جاتا ہے, اسی طرح حکومت بھی اپنی آمدن اور اخراجات کا تخمینہ لگاتی ہے اور بجٹ بناتی ہے. پاکستان جیسے ملک میں حکومتی آمدن کا بڑا حصہ دفاع, قرض پر شرح سود اور دیگر غیر ترقیاتی اخراجات پر اٹھتا ہے, اور صحت اور تعلیم جیسے ضروری شعبوں پر خرچ کرنے کے لیے رقم نہ ہونے کے برابر بچتی ہے. تو اب کے صورتحال ایک بار پھر دشوار ہے. یہ سارا پس منظر ہے 11 جون کو پیش کیے جانے والے بجٹ سے عوام کیا توقعات لگائے ہوئے ہیں, آئیے نگت سے معلوم کرتے ہیں, کیونکہ ریڈیو نیوز نیٹ ورک نے اس سلسلے میں ایک تفصیلی رپورٹ تیار کی ہے. جی نگت,
نئے مالی سال کا جو بجٹ ہے وہ 11 جون کو پیش کیا جا رہا ہے. قومی اقتصادی کونسل نے آئندہ مالی سال کے لیے جی ڈی پی کا ہدف 4% رکھنے, جبکہ وفاق اور صوبوں کا ترقیاتی بجٹ 1837 ارب روپے رکھنے کی منظوری دی ہے. اس بات کی منظوری قومی اقتصادی کونسل کے اجلاس میں دی گئی, جس کی صدارت وزیراعظم عمران خان نے کی. اجلاس میں سال 2018-19 کے لیے سالانہ منصوبے اور سال 2019-20 کے لیے مجوزہ منصوبے کا جائزہ لیا گیا. اجلاس میں 12ویں 5 سالہ منصوبے 2018 سے 2023 کے مسودے کا بھی جائزہ لیا گیا اور اصولی طور پر اس کی منظوری بھی دی گئی. اجلاس میں آئندہ مالی سال 2019-2020 کے لیے مجموعی پیداوار کا ہدف 4%, زراعت کی ترقی کا ہدف 3.5%, صنعت کی ترقی کا ہدف 2.2% اور خدمات کے شعبے کا ہدف 4.8% رکھنے کی منظوری دی گئی. قومی اقتصادی کونسل کے اجلاس میں جاری مالی سال 2018-19 اور آئندہ مالی سال 2019-20 کے لیے سرکاری شعبے کے ترقیاتی پروگرام کا بھی جائزہ لیا گیا. اجلاس کو بتایا گیا کہ نئے مالی سال کے لیے سرکاری شعبے میں ترقیاتی پروگرام میں زراعت, انفارمیشن ٹیکنالوجی, ہائر ایجوکیشن, سائنس اینڈ ٹیکنالوجی, تکنیکی تعلیم و تربیت پر نئے سرے سے توجہ مرکوز کی گئی ہے. شرکا کو بتایا گیا کہ کم ترقی یافتہ اضلاع کو ملک کے دیگر علاقوں کے برابر لانے کے لیے اہداف پر مبنی اقدامات کیے جائیں گے, اس سے تمام علاقوں کی یکساں ترقی کو ممکن بنایا جا سکے گا. اجلاس میں 2019-20 کے لیے 1837 ارب کے قومی ترقیاتی خاکے کی منظوری دی گئی, جس میں وفاق اور صوبوں کے سالانہ ترقیاتی پروگرام شامل ہیں. اس کے علاوہ 10 سالہ خصوصی پروگرام کے لیے خیبر پختونخوا میں زم سابقہ قبائلی علاقوں کے اضلاع کے لیے 22 ارب روپے مختص کیے جائیں گے. یاد رہے کہ ان اضلاع میں ترقیاتی پروگراموں کے لیے آئندہ مالی سال کے دوران 46 ارب روپے بھی دیے جائیں گے. ذرائع کا یہ بھی کہنا ہے کہ رواں مالی سال کے دوران 295 منصوبے تکمیل کے مراحل میں ہیں, جبکہ 300 سے زائد نئے منصوبے شروع کیے جائیں گے, لہذا پی ایس ڈی پی میں کل منصوبوں کی تعداد 950 ہو جائے گی. دوسری جانب اطلاعات و نشریات کی مشیر ڈاکٹر فردوس عاشق آوان کا کہنا ہے کہ بجٹ میں معیشت کے استحکام, آمدن میں اضافے کے ذریعے مالی خسارے میں کمی لانے اور درآمدات کو کم کر کے حسابات جاریہ کے خسارے پر قابو پانے پر توجہ دی جائے گی. انہوں نے کابینہ کے فیصلوں کے بارے میں صحافیوں کو بریفنگ دیتے ہوئے کہا کہ بجٹ آئندہ ماہ کی 11 تاریخ کو پیش کیا جائے گا, جس میں اخراجات پر قابو پایا جائے گا. انہوں نے کہا کہ معاشرے کے نادار طبقے کا تحفظ کیا جائے گا اور عام آدمی پر مالیاتی بوجھ کم کرنے پر خصوصی توجہ مرکوز کی جائے گی. معاون خصوصی نے یہ بھی کہا کہ ترقی کے امکانات میں اضافے اور روزگار کے مواقع پیدا کرنے کے لیے مزید اقدامات کیے جائیں گے. انہوں نے کہا کہ معیشت کو درپیش مسائل کے حل کے لیے صوبائی حکومتوں کو بھی اعتماد میں لیا جائے گا. ان کا یہ بھی کہنا تھا کہ حکومت برآمدات میں اضافے, درآمدات میں کمی اور تجارتی خسارے میں توازن پیدا کرنے کے لیے جامع اور واضح تجارتی پالیسی کا اعلان کرے گی. تو یہ تو بات ہوئی کچھ بجٹ کے حوالے سے. تو اس بجٹ کے حوالے سے جو عام عوام ہیں وہ کیا توقعات رکھتے ہیں اور معاشی ماہرین کے نزدیک یہ بجٹ کیسا ہوگا, اس بارے میں ہماری نمائندہ سیرت فاطمہ نے ان سے بات چیت کر کے یہ رپورٹ تیار کی ہے, وہی رپورٹ آپ کو سنوا رہے ہیں.
جون میں تحریک انصاف کی حکومت وفاق کے لیے نئے مالیاتی سال کا پہلا بجٹ پیش کرنے جا رہی ہے. عوام نے آنے والے بجٹ کے حوالے سے کیا توقعات رکھتے ہیں, یہ جاننے کے لیے ہم نے اسلام آباد میں چند شہریوں سے بات کی. ان کے تاثرات کچھ یوں ہیں.
مہنگائی تو پہلے ہی بہت زیادہ بڑھ چکی ہے, عوام بہت زیادہ پریشان ہے, تو اب ان کو جو ہے نا بجٹ مہنگائی کا نہیں پیش کرنا چاہیے, لیکن ابھی ہم سن یہی رہے ہیں کہ یہ جو ہے نا بجٹ میں مہنگائی بڑھے گی. تو میرا تو خیال کہتا ہے یہ بہت زیادہ زیادتی ہے عوام کے ساتھ, اس ملک کے ساتھ.
بہت بری توقعات ہیں جی, سننے میں تو یہی آ رہا ہے کہ مطلب سننے میں کیا, اپنے بھی مطلب انسان کے نظریات یا خیالات یا معلومات ہوتی ہے کہ برا ہی آ رہا ہے, بہت برا آ رہا ہے.
فرسٹ آف آل تو یہ ہے کہ یہ ایک عوامی بجٹ ہونا چاہیے, کیونکہ جو عوامی مینڈیٹ لے کے جو گورنمنٹ آتی ہے نا, ان کا کام بنتا ہے کہ وہ اوور آل ہر طبقے کا احساس کریں, چھوٹے کا بھی, بڑے کا بھی, اس سے بڑے اور بزنس مین کلاس میں سب سے پہلے. تو بہتر یہ ہے کہ اس وقت نچلے طبقے کو سپورٹ کریں, مہنگائی بہت زیادہ ہے, اس پر نظر ثانی کی جائے. اور
2019 کا جو بجٹ آنے والا ہے جی, اس سے جو غریب تھوڑی سی روٹی ابھی کھا رہے ہیں وہ بھی میرے خیال میں ان کے لیے مشکل ہو جائے گی. اس کی وجہ یہ ہے کہ اس وقت جو حالات چل رہے ہیں اس ملک میں وہ سب کے سامنے ہیں, اور جو بجٹ آ رہا ہے وہ بجٹ کوئی اتنا آسانی والا تو نہیں ہوگا. उसमें और टैक्स लगेंगे, चीजें और महंगी हो जाएंगी। कोई भी बजट आता है, कोई भी बात होती है, उसमें सबसे ज्यादा जो मुश्किल होती है वो गरीब आदमी के लिए होती है।
बजट अच्छा आना चाहिए, अब देखने में तो कुछ भी नहीं है। मतलब हमारी जो तनख्वाह है वो बच्चों की फीसें देते हैं और उसके अलावा घर के बिल इतने ज्यादा आते हैं कि वो हमारा गुजारा ही नहीं।
जबकि हकूमती इक्तिसादी मशावरती कौंसिल के रुकन और माहिर मईशत डॉक्टर आबिद कयूम सुलहरी का कहना है,
अगर रेवेन्यू जनरेशन की तरफ देखा जाए कुछ शायद इनडायरेक्ट टैक्सेस होंगे, फॉर एग्जाम्पल GST में कोई 1-2% इजाफा। अगर हम डायरेक्ट टैक्सेस की बात करते हैं तो उसमें जो मुफ्ती इस्माइल साहब ने अपने आखिरी बजट में तनख्वाहदार तबके को जो टैक्स की छूट दी थी, मुझे लग रहा है कि वो रिवर्स हो जाएंगी, क्योंकि उनका रैशनल कुछ नहीं बन रहा था और वहां से हुकूमत को रेवेन्यू के मद में नुकसान भी हो रहा था। अखराजात के लिहाज से देखें तो IMF के प्रोग्राम में सोशल सेफ्टी नेट्स पे काफी जोर दिया गया है, सोशल प्रोटेक्शन पे। तो मेरा ख्याल है शायद उसमें बेनिफिट इनकम सपोर्ट प्रोग्राम का बजट जो है उसमें कुछ इजाफा देखने में मिले, कुछ टारगेटेड सब्सिडीज में इजाफा देखने में मिले। तो मेरा नहीं ख्याल कि ये कोई ऐसा बजट होगा जो कि बहुत ज्यादा आवाम दुश्मन हो या कोई ऐसा बजट होगा जिसमें कि बहुत ज्यादा रेडिकल आइडियाज ट्राई किए जाए। तो ये शायद पिछले कई सालों की तरह एक फार्मूला बजट होगा।
ताहम दूसरी तरफ माहिर मईशत डॉक्टर अकमल हुसैन को नए बजट में आवाम पर टैक्स आयद करने का खदशा है। वो इसकी वजह IMF की तरफ से आयद करदा शरायत को समझते हैं।
इस दफा IMF का जो की ऑस्पिसीज में जो बजट बनेगा आगे के मुकाबले में बहुत सख्त होगा। दूसरी जो सख्ती की वजह ये है कि हमारा वाकई एक बड़ा गहरा मुआशी बहरान है, जो कि मेरा ख्याल हमारी तारीख में इतना सीरियस बहरान पहली दफा आया है फाइनेंशियल लेवल के ऊपर। कम से कम तीन चीजें इसके अंदर आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं सख्ती के अंदर। एक तो ये है कि जो टोटल टैक्स बर्डन है वो कोई 700 अरब रुपए से के अंदर इजाफा हो जाएगा, और क्योंकि ये टैक्स बर्डन ज्यादातर इनडायरेक्ट टैक्सेस के हवाले से होगा, सेल्स टैक्स को भी सुनने में आया है कि वो बढ़ा रहे हैं, तो इसका असर जो है ना ये ज्यादा गरीबों के ऊपर पड़ेगा, भार गरीबों के ऊपर पड़ेगा। दूसरा जो है वो ये है कि इसके अंदर इंटरेस्ट रेट में मजीद इजाफा होगा, और जब इंटरेस्ट रेट आप बढ़ाएंगे तो आप कौमी आमदनी में जो इजाफा है वो स्लो डाउन हो जाएगा, कम हो जाएगा, तो उसके नतीजे में बेरोजगारी भी होगी, गुर्बत भी बढ़ेगी, तो सो अवाम जो है वो एक किस्म के शिकंजे में आ जाएंगे अगले साल। एक तरफ तो उनके ऊपर टैक्सों का भार बढ़ जाएगा और दूसरी तरफ बेरोजगारी भी हो जाएगी। तो ये इस लिहाज से ये बड़ा सख्त बजट है। सब्सिडीज विड्रॉ करने का इनका प्रोग्राम है, वो खास तौर पे बिजली और गैस के ऊपर और अशिया के ऊपर सब्सिडीज की विड्रॉल है, तो उसके नतीजे में तेजी से अफराद के दर में इजाफा होगा, यानी महंगाई बढ़ जाएगी।
हकूमती इक्तिसादी मशावरती कौंसिल के एक और रुकन नसीम बेग हकूमती आमदनी में इजाफे के लिए टैक्स नेट से बाहर लोगों को टैक्स नेट में लाने का मशवरा देते हुए कहते हैं,
GST या सेल्स टैक्स को कम कर दें बढ़ाने की जगह, और जो लोगों से अब तक टैक्स की वसूली नहीं हो रही है उन लोगों से वसूली करें, ये कह सकूंगा। और जो ये एहसास अलाउंस और बेनजीर सपोर्ट इनकम सपोर्ट प्रोग्राम वगैरह इन चीजों को थोड़ी रकम बढ़ा लें।
डॉक्टर अकमल हुसैन मुल्की मईशत को बेहतर बनाने के लिए बरामदात और लोगों की इस्तदाद कार में इजाफे और गैर जरूरी महकमे खत्म करने का मशवरा भी देते हैं।
मेरा व्यू ये है और मैंने इस पे लिखा भी बहुत है कि आप मिडिल क्लासेस और गरीबों की जो सलाहियतें हैं उनको उनमें इन्वेस्ट करें, उन सलाहियतों को कैपेबिलिटीज को डेवलप करें और उसके जरिए आपकी ग्रोथ करें। वो जो ग्रोथ है वो हायर रेट ऑफ ग्रोथ भी होगा, ये दुनिया का एक्सपीरियंस है नई इकोनॉमिक्स का। उसके जरिए जब ह्यूमन डेवलपमेंट के बेसिस पे ग्रोथ होगी तो उसके जरिए ग्रोथ हायर भी होगी और सस्टेनेबल भी होगी। तो अब जब हायर ग्रोथ होगी तो आपके एक्सपोर्ट्स बढ़ेंगे, एक्सपोर्ट एक्सपेंडिचर्स की तरफ भी हमें फिक्र करना चाहिए, हमें करना चाहिए कि एक्सपोर्ट्स कैसे तेजी से बढ़ाएं। तो जब हाई ग्रोथ की आप इस तरह ह्यूमन डेवलपमेंट के बेसिस की पर करेंगे तो आपकी एक्सपोर्ट्स भी बढ़ेंगी और अब बजटरी साइड पे आपकी रेवेन्यूज भी बढ़ेंगे। तो रेवेन्यूज के जरिए आप बजट डेफिसिट को रिड्यूस करें, ना कि आप डेवलपमेंट एक्सपेंडिचर को काट के करें।
सीरत फातिमा, रेडियो न्यूज नेटवर्क, इस्लामाबाद।
बजट के हवाले से आपने रेडियो न्यूज नेटवर्क की रिपोर्ट सुनी। तो प्रोग्राम की अगली रिपोर्ट हम वॉइस ऑफ अमेरिका से सुनेंगे, जिसमें बात हो रही है साइंस एंड टेक्नोलॉजी के वजीर फवाद चौधरी से। پاکستان میں رمضان اور عید کے چاند پر اختلافات تو ہر سال سامنے آتے رہتے ہیں اور رؤیت ہلال کمیٹی کے اعلان پر پورے ملک میں عمل درآمد ایک بڑا چیلنج ہوتا ہے۔ ان اختلافات کو ختم کرنے کے لیے وفاقی وزیر سائنس اینڈ ٹیکنالوجی فواد چودھری نے سائنس کی مدد سے 5 سال کا قمری کیلنڈر جاری کرنے کا اعلان کر دیا، جس کے بعد رؤیت ہلال کمیٹی کے چیئرمین مفتی منیب نے فواد چودھری کے فیصلے کو آڑے ہاتھوں لیا اور دونوں کے درمیان میڈیا اور سوشل میڈیا پر بیان بازی بھی جاری ہے۔ تو اسی حوالے سے اور دیگر ان سے کچھ سوالات بھی پوچھے ہیں، وائس آف امریکہ نے فواد چودھری سے بات چیت کر کے رپورٹ تیار کی ہے، تو مزید تفصیلات وجد جی بتائیے گا رپورٹ کی۔
بہت شکریہ نگہت۔ پاکستان میں چاند دیکھنے کا معاملہ آج کے دور میں بھی اتنا ہی متنازع جو پہلے کبھی نہیں تھا، تو یہاں پر امریکہ میں اس چیز کو، اس فیصلے کو کیسے دیکھا جا رہا ہے؟ شبیر جلانی نے بات کی کچھ لوگوں سے۔ اسلامک شورا کاؤنسل آف نارتھ امریکہ ISCNA نے فیقہ کاؤنسل آف نارتھ امریکہ FCNA کے ساتھ مل کر یہ موقف اپنایا ہے کہ شمالی امریکہ کے کسی مقام سے بھی چاند نظر آنے کی مستند شہادت تسلیم کر لی جائے گی، بشرطے کہ وہ فلکیاتی معلومات پر مبنی مستند اطلاعات سے متصادم نہ ہو۔ ISCNA امریکہ میں موجود 4 بڑی اسلامی تنظیموں پر اپنی تنظیم ہے، جن میں اسلامک سرکل آف نارتھ امریکہ ICNA، اسلامک سوسائٹی آف نارتھ امریکہ ISNA، منسٹری آف دین محمد اور کمیونٹی آف امام جمیل الامین شامل ہیں۔ ICNA کے سابق صدر ڈاکٹر زاہد بخاری نے وائس آف امریکہ سے بات کرتے ہوئے کہا کہ فقہ کاؤنسل آف نارتھ امریکہ نے علم فلکیات اور سائنس کی مدد سے 200 سال کا اسلامی کیلنڈر جاری کر دیا ہے، تاہم امریکہ میں 3 انداز کی روایت موجود ہے۔ عرب ملکوں سے یہاں آ کر بسنے والوں کا اصرار ہے کہ رمضان اور عید کے دن کا فیصلہ سعودی عرب کی طرف سے کیے جانے والے فیصلے کے مطابق کیا جائے، جبکہ پاکستان سمیت جنوبی ایشیا کے لوگوں کا کہنا ہے کہ ہمیں خود چاند دیکھنا چاہیے۔ ڈاکٹر بخاری کہتے ہیں کہ اب رفتہ رفتہ اس بارے میں اتفاق رائے بڑھتا جا رہا ہے کہ چاند نظر آنے کا فیصلہ دونوں روایات اور فقہ کاؤنسل کی طرف سے جاری کردہ کیلنڈر کے اشتراک سے کیا جائے۔ پاکستان میں حالیہ طور پر اسلامی کیلنڈر اور ایپ جاری کرنے کے حوالے سے ڈاکٹر زاہد بخاری نے کہا کہ یہ اچھا اقدام ہے، تاہم یہ فیصلہ بظاہر عجلت میں کیا گیا اور اس میں علماء کرام سے مشاورت نہیں کی گئی۔ انہوں نے کہا کہ بہتر ہوتا کہ یہ فیصلہ سائنسی ماہرین، سکالرز اور علماء کرام کے اتفاق رائے سے کر لیا جاتا۔ تو آئیے اب رپورٹ سنواتے ہیں فواد چودھری سے بات چیت کی، جو اسلام آباد میں ہمارے نمائندے علی فرقان نے کی ہے، اور اسی کی بنیاد پر یہ رپورٹ تیار کی ہے جو ہم آپ کے لیے پیش کریں۔
وائس آف امریکہ کو اسلام آباد میں دیے گئے خصوصی انٹرویو میں فواد چودھری نے پاکستان میں رؤیت ہلال سے متعلق جاری بحث پر بات کرتے ہوئے کہا کہ سائنسی ترقی کے اس دور میں علماء کرام کو چاند دیکھنے کے معاملے پر اتنی تگ و دو کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔
صرف سائنس اینڈ ٹیکنالوجی میں ہماری جو اسپیس ایجنسی ہے، اس کے ساتھ ہمارے اسپارکو کا ادارہ ہے، میٹ ہے، ہمارے اپنے سائنٹسٹ ہیں، ان کو اکٹھا کیا اور ان کو ہم نے یہ کہا کہ آپ چاند کی موومنٹ کے حساب سے ایک ایسا کیلنڈر دیں جس کے بعد ہمیں عید کے لیے، محرم کے لیے، باقی معاملات کے لیے ہر دفعہ اتنے بڑے پاپڑ نہ بیلنے پڑے۔ اور الحمدللہ اس کمیٹی نے بڑا اچھا کام کیا ہے، بہت زبردست ڈیٹا تیار کیا ہے اور اس کے مطابق اب ہم نے وہ جو کیلنڈر ہے وہ تیار کر لیا ہے۔
خیال رہے کہ پاکستان میں رمضان اور عید کا چاند دیکھنے کے معاملے پر ہمیشہ تنازعہ رہا ہے، ایسا بہت کم ہوا ہے کہ پورے پاکستان میں ایک ساتھ رمضان کا آغاز ہوا ہو یا ایک ہی دن عید منائی گئی ہو۔ پاکستان میں چاند دیکھنے کی ذمہ داری سرکاری سطح پر قائم مرکزی رؤیت ہلال کمیٹی کے پاس ہے، جس کے چیئرمین مفتی منیب الرحمان نے فواد چودھری کی ان تجاویز پر تنقید کی ہے۔ ان کے بقول چاند دیکھنے کے لیے شرعی طور پر انسانی آنکھ کی شہادت لازمی ہے۔ فواد چودھری ان تمام اعتراضات کو مسترد کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ رؤیت ہلال کمیٹی اور پشاور کی مسجد قاسم علی خان کے مفتی شہاب الدین پوپلزئی کی دلیل سمجھ سے بالاتر ہے۔
اسلامی نظریاتی کونسل سے میں یہ چاہتا تھا کہ کابینہ میں جانے سے پہلے ایک اس سے شرعی وضاحت جو ہے وہ لے لی جائے، اور ظاہر ہے کہ جو ابھی سلسلہ چل رہا ہے وہ تو بالکل ہی اس کا کوئی جواز سمجھ نہیں آتا کہ رؤیت ہلال کمیٹی ہے یا شہاب الدین پوپلزئی صاحب ہیں، وہ ان کا وہ 50-60 سال پرانی دوربین سے چاند دیکھنا حلال سمجھتے ہیں لیکن ماڈرن دوربینوں سے دیکھنا حرام سمجھتے ہیں۔
وفاقی وزیر برائے سائنس و ٹیکنالوجی نے اپنی سابقہ وزارت کو سخت تنقید کا نشانہ بناتے ہوئے کہا کہ پاکستان کے عالمی سطح پر منفی تاثر کی ذمہ دار وزارت اطلاعات ہے۔ فواد چودھری کا کہنا تھا کہ وزارت اطلاعات نے وائس آف امریکہ سمیت دیگر بین الاقوامی نشریاتی اداروں کے ساتھ رابطوں کو کبھی ترجیح نہیں دی۔ ان کے بقول بین الاقوامی ذرائع ابلاغ سے متعلق وزارت اطلاعات کا شعبہ ایکسٹرنل پبلسٹی ونگ مکمل طور پر غیر فعال ہو چکا ہے، جس کی بڑی وجہ غیر ملکی صحافیوں سے رابطے نہ ہونا ہے۔
آپ کا جو انٹرنیشنل نیریٹو ہے، وائس آف امریکہ ہو، بی بی سی ہو، رائٹرز ہو، انٹرنیشنل پریس میں پاکستان کا پوائنٹ آف ویو نہیں آ پاتا، کیونکہ ہمارا جو سٹرکچر ہے ایکسٹرنل پبلسٹی ونگ کا وہ بالکل تباہ و برباد ہے۔ ہمارا یہاں پر جو جرنلسٹ کے ساتھ ہمارا جو انٹریکشن ہے خصوصاً انٹرنیشنل میڈیا میں، وہ نہ ہونے کے برابر ہے۔ اس طرح کے جب تک آپ معاملات رکھیں اور یہ توقع کریں کہ پاکستان کی کرنسی بکے گی باہر یا پاکستان کا پوائنٹ آف ویو باہر چلے گا، یہ نہیں ہوگا۔
وی او اے سے گفتگو میں فواد چودھری کا کہنا تھا کہ وزارت اطلاعات میں ہنگامی طور پر انتظامی اصلاحات کی اشد ضرورت ہے۔ ان کے بقول جب وہ وزیر اطلاعات تھے تو صحافی برادری نہیں بلکہ میڈیا مالکان ان سے ناراض تھے۔ ان کا مزید کہنا تھا کہ حکومت اربوں روپے مالیت کے سرکاری اشتہارات، اخبارات اور ٹی وی چینلز کو دیتی ہے، لیکن میڈیا مالکان اپنے صحافتی اداروں کی بجائے یہ رقم اپنے دوسرے کاروبار میں لگا دیتے ہیں۔
یہ نہیں ہو سکتا کہ آپ 30-30, 40-40 ارب روپے کی ایڈورٹیزمنٹ دے دیں اور مالکان جو ہے وہ ایڈورٹیزمنٹ دوسرے بزنسز میں لگا دیں۔ آپ نے یہاں پہ ان کو آپ نے پچھلے 30-40 ارب روپیہ دیا ہے، آپ 30-40 ارب روپے اور بھی دے کے دیکھ لیں، میڈیا میں انویسٹمنٹ ہی نہیں ہوگی۔ تمام جو اونرز ہیں ان کے آلٹرنیٹو بزنسز ہیں، وہ اپنے دوسرے بزنسز میں پیسے لگا دیتے ہیں، میڈیا میں تو جاتا نہیں پیسہ، نہ ہی میڈیا ورکرز کو کوئی فائدہ ہوتا ہے۔
گو کے فواد چودھری اب وزیر اطلاعات نہیں، لیکن وہ پر امید ہیں کہ وزارت اطلاعات میں ان کی جانب سے متعارف کرائی گئی اصلاحات پر عمل درآمد سے پاکستان کے بیانیہ کو عالمی سطح پر اجاگر کرنے میں مدد ملے گی۔ علی فرقان، اردو وی او اے، اسلام آباد۔
پروگرام میں یہاں پر ہم ایک مختصر سا وقفہ لیں گے، وقفے کے بعد واپس آئیں گے تو آپ کو دیگر رپورٹ سنوائیں گے، ہمارے ساتھ رہیے۔
صدائے جہاں، وائس آف امریکہ اور ریڈیو نیوز نیٹ ورک کی مشترکہ پیشکش، ہمیں امید ہے آپ ہمارا یہ پروگرام باقاعدگی سے سنتے ہیں۔ آپ کو صدائے جہاں کیسا لگتا ہے رائے دیجئے، ای میل ایڈریس آپ کو بتاتے ہیں sejradio@voanews.com، اور خط لکھنے کے لیے ہمارا پتہ ہے پروگرام صدائے جہاں، پوسٹ باکس 1399، اسلام آباد۔
ویلکم بیک، وائس آف امریکہ، واشنگٹن اور ریڈیو نیوز نیٹ ورک کی مشترکہ پیشکش صدائے جہاں پروگرام میں ہم آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ آب و ہوا کی تبدیلی کے بارے میں ہم کافی بات کرتے آئے ہیں، یہ صرف انسانوں کے لیے ہی نہیں بلکہ جانوروں کو بھی شدید نقصان پہنچا رہی ہے، جس کا سب سے بڑا نشانہ رائل بنگال ٹائیگرز بن رہے ہیں۔ حالیہ رپورٹ کے مطابق بھارت اور بنگلہ دیش کے درمیان سندر بن کے جنگلات کا تیزی سے صفایا ہو رہا ہے، جو ان شیروں کی سب سے بڑی اور دنیا میں آخری محفوظ پناہ گاہ ہے۔ سائنسدانوں نے خبردار کیا ہے کہ آب و ہوا کی تبدیلی اور سمندر کی بلند ہوتی ہوئی سطح سے 4,000 مربع میل پر پھیلے مینگروز کے جنگلات کو، جنہیں سندر بن کہا جاتا ہے اور جہاں رائل بنگال ٹائیگر سمیت جانوروں کی انگنت نسلیں آباد ہیں، شدید خطرات لاحق ہیں، جس سے وہاں کی جنگلی حیات معدومی کے خطرے سے دوچار ہے۔ اقوام متحدہ کی ایک حالیہ رپورٹ میں کہا گیا ہے کہ سندر بن کی بقا اب ایک سنگین مسئلے کی شکل اختیار کر رہی ہے، اور جہاں آباد جنگلی حیات کی تقریباً 5 لاکھ نسلوں کو اپنے قدرتی اور فطری ٹھکانہ کھونے کے باعث اپنی بقا کے خطرات لاحق ہیں۔ تحقیقی رپورٹ میں یہ بھی کہا گیا ہے کہ 2070 تک بنگال ٹائیگرز کے لیے سندر بن کی محفوظ پناہ گاہ حیثیت ختم ہو جائے گی۔ تو جناب، آب و ہوا کی تبدیلی سے ایک تو یہ خوفناک خبر ہم نے آپ کو سنوائی، اس کے ساتھ ساتھ آپ یہ بھی جانتے ہیں کہ پاکستان بھی اس وقت ماحولیاتی بحران سے گزر رہا ہے۔ سرکاری اعداد و شمار کے مطابق گزشتہ 10 برس کے دوران پاکستان کا فارسٹ کور یعنی جنگلاتی رقبہ کم ہو کر 4% رہ گیا، لیکن ماحولیاتی تحفظ کے لیے کام کرنے والے ادارے WWF کے مطابق یہ رقبہ 2% سے بھی کم ہے۔ گرین پاکستان مہم کے تحت پاکستان میں جگہ جگہ درخت لگائے جا رہے ہیں، لیکن پاکستان کو سرسبز بنانا صرف حکومت کی ذمہ داری نہیں ہے، نجی شعبہ بھی اس سلسلے میں کچھ کر رہا ہے۔ کیا کر رہا ہے، آئیے جانتے ہیں لاہور سے سمن خان کی رپورٹ میں۔
گرین مہم پاکستان کے تحت ان دنوں لاہور کی پارکس اینڈ ہارٹیکلچر اتھارٹی درخت لگانے میں مصروف ہے، لیکن پی ایچ ایس مہم میں تنہا نہیں ہیں۔ اس مرتبہ مختلف نجی ادارے، طالب علم اور سول سوسائٹی کے افراد بھی لاہور کو ہرا بھرا کرنے میں اپنا حصہ ڈال رہے ہیں۔ एंटरप्राइज डिलीवर ट्री निजी कंपनियों के तावुन से शहर में शजरकारी का एहतमाम कर रही है और इसके लिए कंपनी ने शौकत खानम और सर्विट फार्मेसी जैसे बड़े इदारों को भी साथ शामिल किया है।
चाहे पब्लिक डोमेन में जितना भी कहें कि मिलियन ट्री, बिलियन ट्री, ट्रिलियन ट्री सुनामी भी हो जाए, जब तक ये लोग सब ओनरशिप नहीं लेंगे, हम लोग ओनरशिप नहीं लेंगे, आप ओनरशिप नहीं लेंगे, ये कभी असल में ये रियलाइज नहीं होगी ड्रीम।
लेकिन पौधा लगाकर काम खत्म नहीं हो जाता।
हमारा मेन मकसद ये है अकाउंटेबिलिटी, ट्रांसपेरेंसी एंड मेंटेनेंस ऑफ द ट्रीज। और हमारी एक ऐप भी है डिलीवर ट्री की, जिसमें हम मॉनिटरिंग करेंगे इन ट्रीज की, जिसमें एरियल और ग्राउंड शॉट एवरी 6 मंथ्स हम इसको रिकॉर्ड करेंगे।
शहर और इसके गिर्दोनवाह में दरख्त लगाने के लिए कोई अपनी अराजी की पेशकश कर रहा है तो कोई मुफ्त पौधे तकसीम कर रहा है। लाहौर स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स ने हाल ही में अपनी जमीन पर आलमी इदारे एडम स्मिथ इंटरनेशनल की जानिब से दिए गए पौधे लगाए, जिसमें WWF ने इनकी मुआवनत की। पौधों की जरूरत का एक हिस्सा सरकारी नर्सरियां पूरा कर रही हैं, लेकिन माहौल के लिए काम करने वाले इदारे WWF ने इस काम के लिए मुख्तलिफ इलाकों में लोगों को भी साथ मिलाया है।
जो हमारा साउथ पंजाब में एग्रीकल्चर प्रोग्राम है, हमने वहाँ की कम्युनिटी को इन्वॉल्व किया। जो छोटे छोटे कितों पे जहाँ पे आप अपनी सब्जी या दूसरी चीजें आती है, वहाँ पे आप ये नर्सरी प्लांटेशन करें और हम उनसे कमिट कर रहे हैं कि अगर आप करेंगे तो इस रेट पे हम आपसे वो पौधा ले लेंगे। और पौधा कौन सा लगाना है वो इंडिजिनस या जो स्पीसीज है वो हम आपको बताएंगे।
नाकदीन कहते हैं कि ये कोशिशें अच्छी जरूर हैं, पर अब भी लाहौर के ही बेशतर इलाके और रिंग रोड जैसे मरकजी हाईवे के इतराफ सब्जे का नामो निशान तक नहीं।
दरख्त आलमी हिद्दत और माहौलियाती तब्दीलियों की शिद्दत को कम करने का एक मौसर जरिया है। पाकिस्तान को सरसब्ज बनाने में हकूमत के साथ साथ अब प्राइवेट इदारों की कोशिशें जाहिर करती हैं कि माहौल के तहफ्फुज़ को इज्तिमाई जिम्मेदारी समझने का रुझान अब बढ़ रहा है। समन खान, वॉइस ऑफ अमेरिका, लाहौर।
जी, वॉइस ऑफ अमेरिका की आपने रिपोर्ट सुनी, तो प्रोग्राम की अगली रिपोर्ट भी हम वॉइस ऑफ अमेरिका से ही सुनेंगे। उससे पहले कुछ बात करते हैं आपसे और एक खबर आपके साथ शेयर करते हैं। यूरोपीय रियासत फ्रांस में एक मां और बेटी ने आलूदगी की वजह से खुद को लाहक तिबी मसाइल की बुनियाद पर रियासत के खिलाफ मुकदमा कर दिया है। फ्रांस में यह अपनी नौयत का अव्वलीन वाकया है। मां बेटी ने रियासत से बतौर हर्जाना 1,60,000 यूरो का मुतालबा किया है। दारुलहुकूमत पेरिस की एक अदालत में इस केस की समाअत मंगल से शुरू हुई। मुतलका मां और बेटी ने केस में यह मौकफ इख्तियार किया है कि रियासत फिजाई आलूदगी के इंसदाद या इससे निमटने के लिए मुनासिब इकदामात करने में नाकाम रही। दोनों का दावा है कि फिजाई आलूदगी की वजह से उनकी सेहत मुतासिर हुई। इन मां बेटी की रिहायशगाह पेरिस के नवा के एक इलाके में है, जो दिसंबर सन 2016 में आलूदगी की बुलंद शरह से काफी ज्यादा मुतासिर इलाका है। ये दोनों मां और बेटी पेरिस में एक अहम सड़क के पास रहती हैं, जिस पर योमिया औसतन 1.1 मिलियन गाड़ियों की आमद रफ्त होती है। ड्राइवरों के लिए एक मसला होने के साथ साथ आसपास मुकीम 1,00,000 अफराद के लिए भी इस सड़क और इसके करीब पाए जाने वाली फिजाई आलूदगी परेशान कुन है। मुकदमा करने वाली 52 साला मां को सांस लेने में दिक्कत के बायस मुलाजमत से कुछ वक्त के लिए वक्फा लेना पड़ा, जबकि 16 साला बेटी दमा के मर्ज में मुब्तला हो गई। बाद अजा अपने मौलिज के मशवरे पर उन्होंने पेरिस छोड़कर किसी और शहर में रिहायश इख्तियार कर ली थी। अब उनके सेहत काफी बेहतर है। उनके वकला की टीम ने मौकफ इख्तियार किया है कि फ्रांसीसी हुकाम फिजाई आलूदगी से बचाव के लिए कवानीन पर अमल दरामद में नाकाम रहे और उन्होंने खुद को मुयसर तमाम इकदाम भी नहीं किए। फ्रांस में फिजाई आलूदगी के सबब सालाना 48,000 अफराद कबल इस वक्त मौत या औसत उम्र तक पहुंचने से कबल हलाक हो जाते हैं। तो इसी खबर के बाद अब हम चलते हैं वॉइस ऑफ अमेरिका की जानिब, जिसमें बात हो रही है इन्वायरमेंट के हवाले से ही। तो मजीद तफसीलात हम बहजत से मालूम करते हैं।
इसका ताल्लुक भी न सिर्फ सेहत से है, साइंस से है और इसके साथ साथ आबो हवा की तब्दीली से है, क्योंकि उन अवामिल में शामिल होता है जिनके असरात मुख्तलिफ तरह से मौसम पर और माहौल पर भी असरअंदाज होते हैं। आजकल हम बिला सोचे समझे इंतहाई बेदर्दी से न सिर्फ प्लास्टिक का इस्तेमाल करते हैं, बल्कि इसे कूड़े का हिस्सा बनाते हुए एक लम्हे को नहीं सोचते कि ये प्लास्टिक किस किस अंदाज में हमारी सेहत पर असरअंदाज हो सकता है। मुतवविल ममालिक प्लास्टिक का लाखों टन कचरा जुनूब मशरकी एशियाई मुल्कों को बरामद کر رہے ہیں اور جہاں اسے ریسائیکل کرنے یا دوبارہ استعمال کے قابل بنانے کے نظام پر انتہائی بوجھ پڑا ہے. اس کے نتیجے میں وسیع تر پیمانے پر آلودگی کے مسائل پیدا ہو رہے ہیں. گرین پیس کی چھان بین کے بعد یہ معلومات فراہم کی گئی ہیں. ماحولیاتی تنظیم نے بتایا ہے کہ اگرچہ متمول ممالک اپنے ترقی یافتہ ریسائکلنگ کلیکشن سسٹم کے بارے میں شیخی بگھارتے ہیں, لیکن پلاسٹک اکثر برآمد کر دیا جاتا ہے اور بالآخر اسے جلا دیا جاتا ہے, جس سے لینڈ فل کی جاتی ہے یا پھر اس سے زمین اور سمندروں کی آلودگی میں مزید اضافہ ہو جاتا ہے. تو یہ لندن سے ہینری ریجول کی رپورٹ ہے جس میں ہم آپ کو یہ تفصیلات بتا رہے ہیں. ہوتا کیا ہے کہ آج کل ہم بلا سوچے سمجھے انتہائی بے دردی سے نہ صرف پلاسٹک کو استعمال کر رہے ہیں بلکہ اسے کوڑے کا حصہ بناتے ہوئے ایک پل کو بھی یہ نہیں سوچتے کہ یہ پلاسٹک کس کس انداز میں ہماری صحت پر اثر انداز ہو سکتا ہے. متمول ممالک پلاسٹک کا لاکھوں ٹن کچرا جنوب مشرقی ایشیائی ملکوں کو برآمد کرتے ہیں اور جہاں اسے ریسائیکل کرنے یا دوبارہ استعمال کے قابل بنانے کے نظام پر انتہائی بوجھ بھی پڑا ہے. اس کے نتیجے میں وسیع تر پیمانے پر آلودگی کے مسائل پیدا ہو رہے ہیں. ماحولیاتی تنظیم گرین پیس کی چھان بین کے بعد یہ معلومات فراہم کی گئی ہیں. ماحولیاتی تنظیم کا کہنا ہے کہ اگرچہ متمول ممالک اپنے ترقی یافتہ ریسائکلنگ کلیکشن سسٹم کے بارے میں شیخی بگھارتے ہیں, لیکن پلاسٹک کو پھر بھی اکثر برآمد کرتے ہیں اور بالآخر اسے جلایا جاتا ہے, اس سے لینڈ فل کی جاتی ہے یا پھر اس سے زمین اور سمندروں کی آلودگی میں اضافہ کر دیا جاتا ہے. لندن سے ہینری ریجول کی رپورٹ کے مطابق کوالالمپور کے مضافات میں پام کے تیل کے لیے کاشت کیے جانے والے پودوں کے درمیان پلاسٹک کے کچرے کے جیسے پہاڑ ہی کھڑے ہوں اور جن کی ذمہ داری بھی کوئی نہیں اٹھا رہا. اس میں زیادہ تر مقدار یورپ اور شمالی امریکہ کے دولت مند معیشتوں سے آئی ہے. ماحولیاتی ماہر پوالے پینک کا کہنا ہے کہ اس کا نتیجہ مقامی افراد کو بھگتنا پڑا ہے.
They just dump the non-recyclable plastic or the reject product and then they burn it back.
Poly Peng مقامی باشندہ اور ماحولیاتی ماہر ہیں. ان کا کہنا ہے کہ انہوں نے دوبارہ استعمال کے قابل نہ بنائے جانے والے پلاسٹک کو یہاں رکھا ہے اور بعد کو وہ اسے کارخانے کے پچھلے صحن میں جلا دیں گے اور اس سے اٹھنے والے زہریلے دھوئیں سے مقامی لوگوں کے لیے بے پناہ مسائل پیدا ہو رہے ہیں. چین نے گزشتہ سال اس سلسلے میں کچھ پیش رفت کی اور پلاسٹک کے کچرے کی درآمد پر پابندی لگائی, جس کے نتیجے میں ایک بڑی بین الاقوامی صنعت کے لیے بحران کی سی صورت پیدا ہو گئی. اسکائپ کے ذریعے بات کرتے ہوئے گرین پیس مشرقی ایشیا کی سینئر تحقیق کار کیٹ لین کہتی ہیں کہ دولت مند ممالک پلاسٹک کے کچرے سے پیدا ہونے والے مسائل کو سمندر پار منتقل کر رہے ہیں.
They have a good collections facilities, but actually they like sending like half of their collected waste to other countries. Before the China ban, they just send it to
China. گرین پیس کی کیٹ لین کا کہنا ہے کہ ان متمول ملکوں کے پاس کچرے کو اکٹھا کرنے کے لیے بہت اچھے انتظامات ہیں, لیکن پھر بھی وہ اپنا آدھا کچرا دوسرے ملکوں کو بھیج دیتے ہیں. چین کی طرف سے پابندی لاگو کرنے سے پہلے وہ اسے دوبارہ استعمال کے قابل بنانے کے لیے چین بھیجتے تھے, لیکن انہوں نے اس بات کو یقینی بنانے کے لیے مزید اقدامات نہیں کیے کہ اس کچرے کو واقعتاً مناسب طور پر ریسائیکل کر دیا گیا ہے. اور اب چین کی طرف سے پابندی عائد ہونے کے بعد وہ اپنے اس کچرے کو دوبارہ قابل استعمال بنانے کے لیے نئی جگہوں اور مقامات کو بھیجنے کی کوشش کریں گے. گرین پیس رپورٹ کا کہنا ہے کہ اس کچرے کا نصف سے زائد, جو تقریباً 30 لاکھ ٹن سالانہ ہے, وہ جنوب مشرقی ایشیائی ملکوں کو بھیجا جا رہا ہے اور ان ملکوں میں ملیشیا, ویتنام اور تھائی لینڈ بھی شامل ہیں.
They do not have the enough capacities for handling such a large amount of import foreign waste. So,
گرین پیس کی کیٹ لین کا کہنا ہے کہ ان ملکوں کے پاس اتنی بڑی مقدار میں کچرے کو قابل استعمال بنانے کے مناسب ذرائع موجود نہیں اور یوں اس عمل سے گزرتے ہوئے مقامی ماحول میں آلودگی پیدا ہوتی ہے. اس پس منظر کے ساتھ جنوبی ایشیا کے متعدد ممالک پلاسٹک کی درآمد پر خود سے پابندی لگا رہے ہیں, جس کے نتیجے میں اس کچرے کو انڈونیشیا اور بھارت لے جایا جاتا ہے جہاں منڈیوں پر زیادہ پابندیاں نہیں. جنیوا میں اقوام متحدہ کی کانفرنس میں 180 ملکوں نے ایک تجویز پر تبادلہ خیال کیا کہ پلاسٹک کا کچرا برآمد کرنے والے ملکوں کو ان ملکوں سے پیشگی اجازت حاصل کرنا چاہیے جن کو وہ یہ کچرا بھیج رہے ہیں. اس نظام کو پیشگی رضامندی کے طور پر جانا جاتا ہے. پوا لے پینگ کا کہنا ہے کہ جو ملک اس آلودگی کے اثرات سے نمٹ رہے ہیں ان کے لیے یہ تبدیلی جلد نہیں ہوئی.
We are curing ourselves by using too many plastic. We too depend on plastic.
مقامی رہائشی اور ماحول پسند پوا لے پینگ کا کہنا ہے کہ ہم انتہائی بڑی مقدار میں کچرا استعمال کرتے ہوئے خود کو ہلاکت میں ڈال رہے ہیں. ہم پلاسٹک پر بہت انحصار کرتے ہیں. براہ کرم آپ اپنے کچرے سے خود نپٹیں اور اسے ہمارے ملکوں میں نہ بھیجیں. گرین پیس کا کہنا ہے کہ اس کا حتمی حل ریسائکلنگ یعنی کچرے کو دوبارہ استعمال کے قابل بنانے کے عمل کو بہتر بنانا نہیں بلکہ دنیا بھر میں پلاسٹک کی پیداوار اور استعمال میں ہی انتہائی کمی کرنا ہے۔ بیجے جلانی، اردو وی او اے، واشنگٹن۔
جی، پلاسٹک کے حوالے سے بات ہوئی تو یہاں پر ایک چھوٹی سی بات یہاں پر بتانا چاہوں گی۔ گلگت بلتستان کی وادی ہنزہ میں پلاسٹک کے استعمال پر مکمل پابندی عائد کر دی گئی ہے، جس کے بعد ہنزہ پلاسٹک کو ممنوع قرار دینے والے ایشیا کا پہلا ضلع بھی بن گیا ہے۔ ہنزہ میں دکانداروں اور پلاسٹک بیگ پر کام کرنے والے افراد کو متنبہ کیا گیا تھا کہ وہ پلاسٹک بیگ کا پہلے سے موجود سٹاک 20 اپریل تک ختم کر دیں۔ اس تاریخ کے بعد بیگ کو بنانا، فروخت کرنا، خریدنا اور اس کا استعمال جرم سمجھا جائے گا۔ وزیراعظم کے مشیر برائے ماحولیات ملک امین اسلم کا کہنا ہے کہ ہنزہ میں پلاسٹک پر پابندی تعزیرات پاکستان دفعہ 144 کے تحت لگائی گئی ہے۔ تو اب چلتے ہیں بریک کی جانب۔ بریک کے بعد واپس آئیں گے تو آپ کے لیے مزید رپورٹس ہم پیش کریں گے، ہمارے ساتھ رہیے۔
ریڈیو پروگرام صدائے جہاں ریڈیو نیوز نیٹورک اور وائس آف امریکہ کی مشترکہ پیشکش ہے۔ یہ پروگرام سنتے رہیے اور اس بارے میں اپنی آراء، تجاویز اور سوالات کے لیے ہم سے رابطہ کیجیے facebook.com/sej radio یا پھر facebook.com/radio news network۔
ویلکم بیک۔ ریڈیو نیوز نیٹورک اور وائس آف امریکہ کی مشترکہ پیشکش کے ساتھ بہجت اور نگہت حاضر خدمت ہیں۔ آئیے اب ہم بات کرتے ہیں پروگرام میں اگلی رپورٹوں کی۔ واشنگٹن میں افغان موسیقی کے فروغ کے لیے دو فنکاروں پر مشتمل ایک منفرد انداز کا طبلہ گروپ تشکیل دیا گیا ہے، جس میں سے ایک فنکار کا تعلق افغانستان سے جبکہ دوسری فنکارہ ایک امریکی خاتون ہے۔ مسعود اماری اور ابی گیل ایڈمز گرین وے نہایت مہارت سے طبلہ بجاتے ہیں۔ انہوں نے واشنگٹن کے ایک گھر کے بیسمنٹ میں اپنا اسٹوڈیو بھی بنا رکھا ہے، جسے انہوں نے طبلہ سفیر کا نام دیا ہے، اور وہ خود کو طبلہ ایک فنکار دو کے نام سے متعارف کراتے ہیں۔ مسعود اماری کہتے ہیں کہ طبلے پر بکری کی کھال کا پردہ چڑھا ہوتا ہے اور اس کے وسط میں فولاد کے پاؤڈر کی ایک تہ مضبوط گوند سے چپکائی جاتی ہے، جس کے باعث طبلے سے منفرد آواز پیدا ہوتی ہے۔ ابی گیل کا کہنا ہے کہ طبلے سے نکلنے والا ہر سر ایک دعا کی حیثیت رکھتا ہے۔ وہ کہتی ہیں کہ عددی اعتبار سے اس پر پڑنے والی ضربیں ایک مکمل تاثر کو جنم دیتی ہیں اور یہ وجد کی کیفیت کرتی ہیں۔ یہ دونوں فنکار تین انداز کی موسیقی ترتیب دیتے ہیں، جن میں دو کا تعلق کلاسیکی موسیقی سے ہے جبکہ تیسری موسیقی افغان اور ہندوستانی موسیقی ہے، تاہم انہیں جدید انداز میں پیش کیا جاتا ہے۔ ان دونوں فنکاروں کا دعویٰ ہے کہ وہ جدید دنیا کے لیے جدید انداز کی موسیقی ترتیب دے رہے ہیں۔ تو جناب، اب چلتے ہیں ہم نگت کے پاس، جو ہمیں سوات کے ایک فنکار سے ملوا رہی ہیں جو رباب بجاتے ہیں۔ جی نگت، تفصیل بتائے گا۔
بہت شکریہ بہجت۔ رباب کو تو پشتو موسیقی کی دنیا کا بادشاہ کہا جاتا ہے۔ اس کو سننا جتنا خوبصورت ہے، اس کو بنانے کا عمل بھی اتنا دلچسپ ہونے کے ساتھ ساتھ مشکل بھی ہے۔ رباب سازی کے لیے مہارت کے ساتھ ساتھ صبر بھی چاہیے۔ پہلے اخروٹ اور شہتوت کی لکڑی کو سکھانے کے بعد اس کی رگڑائی کی جاتی ہے، اور ہنر مند ہاتھ جو ہے انتہائی مہارت سے لکڑی کو تراشتے ہیں۔ رباب 18 اور 19 تاروں سے لے کر 22 تاروں پر مشتمل ہوتا ہے۔ سادہ رباب بنانے کے لیے 3 سے 4 دن اور نقش و نگار سے مزین رباب کی تیاری پر 15 دن بھی لگ جاتے ہیں۔ تو سوات میں اس فن اور اس فن سے وابستہ افراد بھی بہت سارے ہیں، جو نہ صرف رباب بجاتے ہیں بلکہ رباب کو بناتے بھی ہیں۔ تو اسی حوالے سے ہمارے نمائندے ناصر عالم نے ایک زبردست رپورٹ تیار کی ہے، آئیے آپ کو سنواتے ہیں۔
سوات کے لوگوں میں صلاحیتوں کی کمی نہیں، جو نہ صرف تعلیم اور کھیل کود کے میدانوں میں ہمیشہ آگے نظر آتے ہیں، بلکہ موسیقی کے بادشاہ رباب کی تاروں سے کھیلنے کے فن سے بھی خوب اچھی طرح واقف ہے۔ اور دلچسپ بات یہ ہے کہ رباب بجانے کے شوقین افراد اپنے ہی ہاتھوں سے رباب بناتے ہیں۔ ان افراد میں 55 سالہ روزی گل کا نام سر فہرست ہے، جو 30 سالوں سے رباب سازی کا کام کرتا ہے۔
یہ میرا شوق ہے، اخروٹ اور شہتوت کی لکڑی سے رباب بناتا ہوں، جسے پہلے تراشنا پڑتا ہے اور پھر سکھایا جاتا ہے، اور مختلف اوزاروں کے ذریعے اس لکڑی کو رباب کی شکل میں ڈال دیا جاتا ہے، اور پھر اس پر تار باندھ کر مکمل کیا جاتا ہے۔ اور اس تمام مراحل سے گزرنے میں کئی ہفتے اور بعض اوقات مہینے لگ جاتے ہیں۔
مقامی لوگ کہتے ہیں کہ رباب سے پیدا ہونے والی آوازیں کانوں میں رس گھولتی محسوس ہوتی ہیں، اور رباب کے بغیر موسیقی کی محفلیں ادھوری سمجھی جاتی ہے۔
دیکھیں جی، موسیقی کی تمام آلات کی اہمیت تو اپنی جگہ درست ہے، مگر جو ہماری حجری ہے، رباب کے بغیر موسیقی کی محفلیں ہمیشہ ادھوری سمجھی جاتی ہے۔
وقت کے ساتھ موسیقی کے آلات بھی بدلتے رہتے ہیں، مگر طویل عرصہ گزر جانے کے باوجود رباب آج بھی اپنی میٹھی دھنوں کی وجہ سے موسیقی کی محفلوں کا مزہ دوبالا کرنے میں نمایاں کردار ادا کرتا ہے۔ ناصر عالم، ریڈیو نیوز نیٹورک، سوات۔
تو جناب، یہ تو آپ نے موسیقی کی بات سنی، آئیے موسیقی ہی سے کچھ اور بات بھی آپ کو بتاتے ہیں جو نہ صرف سماعت کے لیے بلکہ بصارت کے لیے بھی کافی مسئلے پیدا کر سکتی ہے۔ اقوام متحدہ کے ادارے خبردار کر رہے ہیں کہ 1 ارب سے زائد ایسے افراد کو سماعت سے محرومی کا خطرہ ہے جو اپنے ذرائع کے ذریعے بہت بلند آواز میں موسیقی سنتے ہیں۔ ان افراد کی عمریں 12 سے 35 برس تک ہیں۔ عالمی ادارہ صحت اور بین الاقوامی مواصلاتی یونین نئے بین الاقوامی معیار متعارف کرا رہے ہیں جن کے تحت اسمارٹ فونز اور دوسرے آلات کو، یعنی ٹولز کو، اس انداز میں محفوظ بنایا جائے گا کہ وہ سماعت کے لیے نقصان دہ ثابت نہ ہوں اور نہ ہی آپ کی بصارت یعنی بینائی پر اثر انداز ہوں۔ جنیوا سے وائس آف امریکہ کے لیے لیزا شلائن کی رپورٹ کے مطابق اس میں تو کوئی شبہ ہی نہیں کہ موسیقی سے لطف اندوز ہونا زندگی کی خوشیوں میں شامل ہے، اور یہی وجہ ہے کہ اقوام متحدہ کے ماہرین اس بات کو سمجھتے ہوئے یہ کہتے ہیں کہ وہ نوجوانوں کو زندگی کی اس خوشی سے محروم کرنے کے خواہاں نہیں جب وہ اپنے ہیڈ فونز پر موسیقی سنتے ہیں، لیکن وہ خبردار کرتے ہیں کہ بہت اونچی آواز میں میوزک سننا نقصان دہ ہے اور اسی وجہ سے سماعت کو مستقل بنیادوں پر نقصان پہنچ سکتا ہے۔ اور پھر اس کے ساتھ ساتھ یہ نہ بھولیے گا کہ آج کل آئی فون کے ساتھ ساتھ آئی پیڈ بھی ہے، اور اس کے ساتھ دوسری بھی ایسی چیزیں ہیں جس سے نہ صرف موسیقی سنی جاتی ہے بلکہ موسیقی کو دیکھا جاتا ہے، مختلف پروگرام دیکھے جاتے ہیں۔ اور عالمی ادارہ صحت نے اب والدین کو کچھ نئی ہدایات جاری کر دی ہیں، اس بات سے خبردار کیا گیا ہے کہ 1 سال سے کم عمر بچوں کو اسکرین سے دور رکھا جائے، اور اس سے بڑی عمر کے بچوں کو بھی 2 گھنٹے سے زائد اسکرین کی اجازت نہ دی جائے۔ تو آئیے سنتے ہیں سبا شاہ خان کی رپورٹ میں تفصیلات۔
10 سالہ سارا کو ویڈیو گیمز کھیلنا پسند ہے، لیکن ان کی والدہ کو سارا کا ویڈیو گیمز کی دنیا میں گم ہو جانا پسند نہیں۔ یہ ہمیشہ گیمز میں بہت زیادہ کھو جاتی ہے اور اس سے کسی سوال تک کا جواب لینا مشکل ہو جاتا ہے، لیکن سارا اسے بری عادت نہیں سمجھتی۔ الیکٹرانکس کوئی ای سگریٹس نہیں، آپ گیمز اس لیے کھیلتے ہیں کیونکہ یہ آپ کو اچھا لگتا ہے، یہ اس لیے مکمل طور سے خراب نہیں کیونکہ اس سے آپ کو نقصان نہیں ہوتا۔ ہاں، آنکھوں کو نقصان ہو سکتا ہے۔ الزبت مانتی ہیں کہ کبھی کبھی وہ سارا کو مقررہ وقت سے زیادہ کھیلنے دیتی ہیں۔
وہ
اس سے ایک طرح کی مصروفیت محسوس کرتے ہیں، اور پھر ہم والدین کو بھی کچھ فرصت مل جاتی ہیں۔ ڈاکٹر سارا ہارنک واشنگٹن ڈی سی کے چلڈرنز نیشنل ہسپتال میں کلینکل سائیکائٹرسٹ ہیں۔ وہ کہتی ہیں کہ 40,000 والدین کے ان کے 2 سے 17 سالہ بچوں کے اسکرین ٹائم کے حوالے سے دیے گئے جوابات پر مبنی تحقیقی مواد سے پتہ چلتا ہے
Children are more difficult.
وہ زیادہ بحث کرنے لگتے ہیں، ان کو خود کو منظم رکھنا مشکل ہوتا ہے، اور یہ نیند کو بہت زیادہ متاثر کرتا ہے۔
تحقیق کے مطابق ایسے بچے جو روزانہ 7 گھنٹے سے زیادہ الیکٹرانکس کا استعمال کرتے ہیں، انہیں اضطراب، وسوسے اور ڈپریشن جیسی ذہنی بیماریاں تشخیص ہونے کے امکانات 2 گنے ہیں۔
گیمنگ سسٹم سستے نہیں، اور اکثر یہ والدین خود ہی بچوں کو خرید کر دیتے ہیں، یہ جانتے ہوئے بھی کہ ان کے بچے کا اسکرین ٹائم پہلے ہی زیادہ ہے۔ تو جن والدین سے میں نے بات کی، ان میں سے اکثر کا یہ کہنا تھا کہ یا تو وہ بچے کی ضد کے ہاتھوں مجبور ہوتے ہیں، یا پھر وہ بھی یہ چاہتے ہیں کہ ان کا بچہ دوسروں سے کم محسوس نہ کرے۔
ڈاکٹر سارا ہارنک والدین کو بچوں کے لیے وقت کی حد متعین کرنے اور انٹرنیٹ پر ان کی سرگرمیوں پر نظر رکھنے کا مشورہ دیتی ہیں۔
Having those open and frank conversations about how screen time might be interrupting.
وہ بچوں سے کھل کر بات کریں کہ کیسے اسکرین ٹائم ان کی دوسری مصروفیات میں حائل ہو رہا ہے، پھر چاہے وہ چھوٹے بچے ہوں یا ٹین ایجرز، ان کو ان کی عمر کی مناسبت سے دوسرے مشاغل اور سرگرمیوں کی جانب مائل کریں۔
اسکول سے لے کر ریسٹورینٹ میں کھانا آرڈر کرنے تک کمپیوٹر کا استعمال بڑھ رہا ہے، اور یہ سارا کی والدہ کے لیے تشویش کا باعث ہے۔
کمپیوٹرز پر ہوم ورک والدین کے لیے مزید مشکل کا باعث ہے. آپ کو لگتا ہے کہ وہ ہوم ورک کر رہے ہیں اور پتہ بھی نہیں چلتا کہ کب وہ کھیلنا شروع ہو گئے.
اور سارا ایک دن اپنے پسندیدہ یوٹیوبر ڈین ٹی ڈی ایم کی طرح یوٹیوب پر مشہور ہونا چاہتی ہیں.
اینڈ دین وی آر گوئنگ ٹو پٹ اٹ آن ایئر اینڈ شی از گوئنگ ٹو بیکم فیمس.
یس.
سباشا خان, وائس آف امریکہ, واشنگٹن.
پروگرام میں یہاں پر ہم ایک مختصر سا وقفہ لیں گے. وقفے کے بعد واپس آئیں گے تو بات ہوگی کچھ عید کی اور عید کی رنگینیوں کی, تو ہمارے ساتھ رہیے.
آپ پروگرام سدائے جہاں تو سنتے ہیں نا, ہماری ویب سائٹ بھی وزٹ کرتے ہوں گے. آئیے پتا پھر سے بتاتے ہیں, www.urduvoa.com.
ویلکم بیک. دنیا کی بلند ترین چوٹی ماؤنٹ ایوریسٹ کو سر کرنے کی مہم کے دوران ایک اور امریکی کوہ پیما ہلاک ہو گیا. اس کے بعد گزشتہ 10 روز کے دوران ماؤنٹ ایوریسٹ پر مرنے والے کوہ پیماؤں کی تعداد کوئی 11 تک پہنچ گئی. برطانوی خبر رساں ادارے رائٹرز کے مطابق جان کی بازی ہارنے والے کرسٹوفر کولش کا تعلق امریکی ریاست کالراڈو سے تھا اور ان کی عمر 61 سال تھی. وہ 8848 میٹر بلند ماؤنٹ ایوریسٹ سر کرنے کے بعد چوٹی سے اترتے وقت موت کا شکار ہو گئے اور ان کی موت کا سبب سخت سردی اور تھکن بتایا جاتا ہے. کالج 10 روز میں مرنے والے دوسرے امریکی کوہ پیما رہے. اس سے پہلے ہفتے میں امریکی ریاست یوٹا سے تعلق رکھنے والے ڈان کیش بھی چوٹی سر کرنے کے بعد واپسی ہی کے سفر کے دوران جان کی بازی ہار گئے تھے. رواں سیزن میں ہلاک ہونے والے دیگر کوہ پیماؤں کا تعلق برطانیہ, آئرلینڈ, نیپال, بھارت اور آسٹریا سے تھا. نیپالی حکام کہتے ہیں کہ موجودہ سیزن میں مرنے یا لاپتہ ہو جانے والے کوہ پیماؤں کی تعداد پہلے کے مقابلے میں زیادہ ہے. نیپال کے محکمہ سیاحت کے ایک افسر میرا اچاریہ کے مطابق رواں سیزن میں امباد کی ایک بڑی وجہ تھکاوٹ, سخت موسم اور چوٹی سر کرنے کے خواہش مند کوہ پیماؤں کی لمبی قطار ہے, جس کی وجہ سے کوہ پیماؤں کو بعض اوقات 12-12 گھنٹے تک انتظار کرنا پڑتا ہے اور تھکن میں اضافہ ہو جاتا ہے. تو نیپال کے محکمہ سیاحت کے ڈائریکٹر جنرل ہیں, وہ کہتے ہیں کہ لمبی قطاریں لگنے کا سبب یہ ہے کہ ایک تو پہاڑ پر چڑھنے کے لیے مناسب موسم کا دورانیہ اس سال بہت تھوڑا رہا, جس کے سبب زیادہ تر کوہ پیماؤں کی کوشش تھی کہ وہ اسی قلیل مدت میں چوٹی کو سر کر لیں. اور ماہر کوہ پیما کہتے ہیں کہ گزشتہ ہفتے جو امباد ہوئی ان کی وجہ آکسیجن کی کمی بھی ہو سکتی ہے. تو جناب, یہ تو کچھ سیاحت کی بات اس لیے ہم نے کی کہ اب عید کا موقع ہے اور عید کے موقع پر بھی سیر و تفریح اور سیاحت کے دلدادا گھروں سے باہر نکلتے ہیں. سیاحت کی صورتحال پاکستان میں کیا رہی, آئیے نگہت سے معلوم کرتے ہیں, کیونکہ ریڈیو نیوز نیٹ ورک نے اس حوالے سے ایک رپورٹ مرتب کی ہے. آئیے سنتے ہیں. جی نگہت,
اس سے پہلے تھوڑا سا یہاں پر میں ذکر کرنا چاہوں گی ایک خبر کے حوالے سے. پاکستان میں بدھ مت دور کے آثار قدیمہ تو بہت دریافت ہوئے ہیں, لیکن اب پہلی مرتبہ یونانی دور کے آثار پشاور میں دریافت ہوئے ہیں. ان آثار میں لوہے کی ورک شاپیں یا لوہاروں کی بھٹیاں شامل ہیں. ماہرین کے مطابق یہ آثار قدیمہ کوئی 2200 سال قدیم ہیں, جو 400 سال پر محیط 3 بڑے ادوار سے ہیں. حیران کن طور پر یہ دریافت خیبر پختونخوا کے دارالحکومت پشاور کے انتہائی جدید اور بڑے رہائشی علاقے حیات آباد میں ہوئی. ماضی میں ہندوستان سے پاکستان کے راستے افغانستان اور وسطی ایشیا تک تجارت کا ایک بڑا راستہ پشاور سے تورخم کا راستہ تھا, اور یہ ورک شاپیں اسی راستے کے قریب دریافت ہوئی ہیں. پشاور یونیورسٹی کے شعبہ آرکیالوجی کے پروفیسر گل رحیم کے مطابق حیات آباد کی جدید آبادی کے بیچوں بیچ یہ بہت بڑی دریافت ہے. ان کا کہنا تھا کہ ابتدا میں انہیں ایسا لگا کہ یہ بھی بدھ مت کے ہی کوئی آثار قدیمہ ہیں, لیکن کھدائی کے دوران انہیں جو سکے اور برتن ملے ان پر کندہ کیے گئے نشانات سے معلوم ہوا کہ یہ یونانی دور کے آثار ہیں. پروفیسر گل رحیم نے مزید بتایا کہ یہاں لوہا پگھلانے والی بھٹیاں اور پھر لوہے کو ٹھنڈا کرنے کے لیے جگہ بھی دریافت ہوئی. اس مقام پر ایک نہیں بلکہ کئی چھوٹی چھوٹی ورک شاپیں دریافت ہوئی ہیں جو ساتھ ساتھ ہی واقع ہیں. ان ورک شاپس کے ساتھ کچن اور کچھ برتن بھی ملے ہیں جن پر تحقیق کی جا رہی ہے. یہ دریافت انتہائی اہمیت کی حامل ہے, اور ماہرین کے مطابق یہاں سے ملنے والی اشیاء سے لگتا ہے کہ چونکہ اس راستے سے افغانستان, وسطی ایشیا, ایران اور یونان سے قافلے آئے اور یہاں جنگیں لڑی اور یہاں سے ہی انہوں نے حکومتیں کی, اس لیے اس جگہ سے 3 مختلف ادوار کے آثار ملے ہیں. ان میں وسط ایشیائی, یونانی اور کوشان دور کے آثار پائے جاتے ہیں, اور یہ انتہائی نادر آثار ہیں جن پر مزید تحقیق کی جا رہی ہے. तो इसी के बाद अब हम चलते हैं सियाहत के शोबे की जानिब, क्योंकि जैसा कि बहजत ने आपको बताया था कि ईद के मौके पर खास तौर पर पाकिस्तान में अगर हम बात करें बहजत, तो बहुत सारे खानदान और फैमिलीज जो है अपने प्यारों को लेकर, अपने दोस्तों को लेकर कुछ जबरदस्ती जगह, जो खास तौर पर इस्लामाबाद की बात करें तो काफी सारी जगह हैं, इनको देखने आती हैं। और साथ साथ खैबर पख्तूनख्वा तो आपको मालूम है वहां पर सियाहत के लिए बहुत सारे मौके भी मौजूद हैं। इसी तरह पंजाब भी कहीं किसी से कम नहीं, वहां पर भी अगर जाएं तो आपको बहुत सारी जगह मिलती हैं जहां जाकर आप अपने प्यारों के साथ इन ईद की छुट्टियों को एंजॉय कर सकते हैं। तो इसी हवाले से हम एक रिपोर्ट लेकर आए हैं, तो ये रिपोर्ट तैयार की है हमारे नुमाइंदे फिदा हुसैन ने, तो आइए आपको सुनवाते हैं।
अगर यूं कहूं तो बेजा न होगा कि ईद के दिनों में पाकिस्तान के तकरीबन तमाम लोग सैर व सियाहत के लिए निकल जाते हैं, ताकि वो अपने रोजमर्रा की परेशानियां भुला सके। खा अपने अजीज व अकारीब से मुलाकात हो या तफरीही मकामात की सैर या किसी तारीखी मकामात का दौरा, तो हम रावलपिंडी इस्लामाबाद के अलावा एबटाबाद और जनूबी पंजाब के जिले विहाड़ी और इसके गिरदनवाह में मौजूद तफरीही मकामात के बारे में आपको बताते हैं। इस सिलसिले में हम पहले चलते हैं एबटाबाद में अपने नुमाइंदे शकील अहमद के पास, जो हमें ये बता रहे हैं कि वहाँ के सयाह इन दिनों में सैर व सियाहत की गरज से कहाँ कहाँ जा सकते हैं।
जी, एबटाबाद समेत हजारा डिवीजन में बहुत सी ऐसे सियासी मकामात हैं जहाँ पर लोग सैहों का एक बड़ा रश देखने को मिलता है। उसमें हरिपुर में खानपुर डैम है, उसके साथ साथ तरबेला डैम के कुछ ऐसे किनारे हैं जहाँ पर सैहों की बड़ी तादाद है वो वहाँ मौजूद होती है। उसके साथ साथ एबटाबाद में शिमला पहाड़ी है और एबटाबाद शहर में बिल्कुल कुछ पार्क हैं छोटे छोटे, उनमें लोगों का रश होता है। उसके साथ साथ अलियासी मस्जिद है, उसके अलावा अगर शहर से थोड़ा सा गलियात साइड पे आप चले जाएं तो हरनौ का एक मुकाम है जहां कुदरती एक चश्मे का पानी है और वहां पे अच्छी खासी रश होती है लोगों की, जो लोग वहां पे घूमने फिरने के लिए आते हैं। उसके साथ साथ नथिया गली है, ठंडियानी है, अयूबिया है, और उसके अलावा एबटाबाद से अगर थोड़ा सा आप मानसेरा की तरफ जाएं तो मानसेरा में वहां पे आकर उन जगहों से लुत्फानंदोज हो सकते हैं जिनमें कागान नारान और बालाकोट और उसके अलावा शोग्रां के जो इलाके हैं, इन तमाम इलाकों में सियाह आते भी हैं और सारा साल सियाहों का सिलसिला आने जाने का लगा रहता है। और ईद की छुट्टियों में भी लोग यहाँ आकर बहुत ज्यादा लुत्फानंदोज हो सकते हैं और वो यहाँ पे आके ईद की छुट्टियाँ बड़े पुरलुत्फ अंदाज में गुजार सकते हैं।
अब चलेंगे विहाड़ी में ताहिर बलोच के पास, जो बता रहे हैं कि जनूबी पंजाब के किन किन मकामात पर जाकर लोग अपनी ईद की खुशियाँ दोबारा कर सकते हैं।
मैं आपको बता दूं कि जैसे ईद की छुट्टियां आ रही हैं, यहाँ सियाहती मकाम विहाड़ी और इसके गिर्द नवाह के लिए कुछ हैं जिनके बारे में भी, एक तो हेड इस्लाम है जो दरियाए सतलुज पर है। यहाँ इस हेड पर काफी गहमा गहमी होती है ईद के दिनों में। यहाँ विहाड़ी, खानेवाल और इसके दूसरे इलाकों से जो लोग हैं वो यहाँ सैर की घर से जाते हैं। इसके साथ साथ आपको ये भी बता दें, ईद की जैसे छुट्टियां होती हैं तो विहाड़ी चूंकि एक छोटा शहर है, यहाँ के लोग जो रुख करते हैं वो बहावलपुर के हवाले से भी करते हैं। बहावलपुर में इस हवाले से काफी सारी चीजें हैं सयाहों के लिए और ईद की छुट्टियां गुजारने के लिए, जैसे चिड़ियाघर है, म्यूजियम है, इसके साथ साथ किला डरावर है। किला डरावर जो एक बहुत तारीखी किला है, उसमें भी विहाड़ी और इधर के लोग बहुत ज्यादा जाते हैं। विहाड़ी, लोधराम, खानेवाल, बहावल नगर, इधर उधर के लोग और कुछ विहाड़ी के जो लोग हैं वो रुख करते हैं। मुल्तान के तारीखी शहर का मुल्तान में भी बहुत चीजें हैं देखने वालों के लिए और वहाँ भी सयाह बहुत बड़ी तादाद में रुख करते हैं। ईद की जो छुट्टियां होती हैं, बहुत ज्यादा लोग बिहाड़ी, टिबा सुल्तानपुर और इनके जो मेल सीन बूरेवाला के लोग मुल्तान में भी बहुत जाते हैं।
और इसी तरह रावलपिंडी इस्लामाबाद में भी सैर व सियाहत के मकामात की कोई कमी नहीं। इनमें अयूब पार्क, नवाज शरीफ पार्क, जिन्ना पार्क, फातिमा जिन्ना पार्क, प्ले लैंड, शकरपड़िया, रावल झील, लेक व्यू पार्क, चिड़ियाघर, दामनेको, पीर सोहवा, छतर पार्क और शादरा वगैरह शामिल हैं।
जनाब, अब हम प्रोग्राम की आखिरी रिपोर्ट की तरफ आ रहे हैं। बड़ी दिलचस्प रिपोर्ट है, अभी ईद गुजरी है। निगत, आप अपने हाथों की तरफ देखकर बताएं, कोई मेहंदी वेहंदी लगी हुई है?
मेरे अलावा बहुत सारे लोग शायद होंगे जो मेहंदी लगाना पसंद करते होंगे, तो आप बताएं, आपको शौक है मेहंदी लगाने का?
बहुत था एक जमाने में, बहुत था। अब वही बात है कि बहुत ज्यादा मसरूफियत होगी, लेकिन वही था, सिर्फ वो थोड़ा सा, बहुत ज्यादा नहीं। अब तो खैर बड़े खूबसूरत वो डिजाइन वगैरह बनने लगे हैं, कभी कभी जी चाहता है, लेकिन अब ना तो टाइम होता है और लगता है कि शायद अब कोई ऐसा मुनासिब भी नहीं लगेगा कि हाथ भरे हुए मेहंदी के साथ काम करें। तो लेकिन ईद पर मेहंदी से रंगे हाथ, मेहंदी भरे हाथों में खनकती रंगा रंग चूड़ियां ईद की रौनक को दुबाला तो करती हैं, इसमें तो कोई शुबा भी नहीं। जहां भी निगत, امریکہ میں بھی چاند رات کے موقع پر جگہ جگہ مہندی کے سٹال لگتے ہیں. ملبوسات کی دکانوں پر لوگ مہندی سٹالوں کا بھی اہتمام کرتے ہیں کیونکہ نئے کپڑوں اور پھر ان کپڑوں کے ساتھ مہندی اور چوڑیاں نہ ہوں تو عید کا مزہ ہی پھیکا پڑ جاتا ہے. تو جناب آپ اب مجھے بتائیے کہ ریڈیو نیوز نیٹ ورک نے تو دلچسپ رپورٹ تیار کی ہے, کیا کیا پتا چلا, کیا کیا بتانے والی ہیں ہمارے سننے والوں کو؟
آپ نے جو ذکر کیا مہندی کا اور ہم نے کچھ بات بھی کی, تو بالکل مہندی کے حوالے سے ہی ہم اس رپورٹ میں بتانے جا رہے ہیں کیونکہ جب خواتین کے 16 سنگار کی بات ہوتی ہے, آپ کو پتہ ہے کپڑے جوتے تو ہم لیتے ہی ہیں, ساتھ عید کی تیاریوں میں ایک مہندی کا بھی ایک ذکر ضرور آتا ہے. اور خاص طور پر چاند رات کو ہم نے دیکھا بہت ساری خواتین بچیاں مارکیٹس میں اسپیشلی سٹال لگائے گئے اور اس دفعہ مہندی بھی لگوائی گئی ہر سال کی طرح, تو بہت ہی زبردست اہتمام کیا گیا تھا اس عید پر بھی. تو اسی مہندی کے حوالے سے ایک زبردست رپورٹ بھی ہم آپ کو سنوانے جا رہے ہیں, تو آپ ضرور انجوائے کریں گے. ریڈیو نیوز نیٹ ورک کی یہ رپورٹ سماعت فرمائیے.
مہندی ہے رچنے والی, ہاتھوں میں گہری لالی, کہ سکھیاں اب کلیاں ہاتھوں میں کھلنے والی ہیں.
عید کا تہوار ہو اور مہندی کی بات نہ ہو, یہ تو ہو ہی نہیں سکتا. صنف نازک کے بناؤ سنگھار میں کچھ ایسے لوازمات ہیں جو زمانہ گزرنے کے باوجود بھی اپنی رنگینیاں برقرار رکھے ہوئے ہیں. تو جناب انہیں لوازمات میں سے ایک مہندی بھی ہے. تاریخ کے دریچوں میں جھانکے تو پتہ چلتا ہے کہ مہندی کا استعمال پر مسرت موقعوں پر کئی دہائیوں سے چلا آ رہا ہے. چھوٹی عید ہو یا عید الاضحیٰ, مہندی آج بھی زیبائش کی بنیاد سمجھی جاتی ہے. عید کی تمام تو رونق اسی بناؤ سنگھار میں مزمر ہے. عید کے موقع پر لڑکیوں کے ساتھ ساتھ چھوٹی بچیوں میں بھی مہندی لگانے کا بہت شوق پایا جاتا ہے. خواتین اور بچیاں مہندی کے بغیر اپنی عید کو نامکمل سمجھتی ہیں.
میں عید کے موقع پہ اپنی بہن سے مہندی لگواتی ہوں اور مجھے مہندی لگوانا بہت اچھا لگتا ہے, اور مجھے مہندی لگانے کا بھی بہت شوق ہے.
چھوٹی عید جو ہے وہ ہوتی ہی مہندی اور چوڑیوں کی عید ہے, اور مہندی کے پیارے پیارے ڈیزائنز آج کل تو بیوٹی پارلرس پہ اتنے اچھے ڈیزائنز بنتے ہیں, لوگ جاتے ہیں, اسپیشلی چاند رات کو مہندی لگائی جاتی ہے, تو ہم سب تو بڑے شوق سے اور مل کے مہندی لگاتے ہیں چاند رات پہ.
چاند میں سب سے جو اچھی بات مجھے یہ لگتی ہے کہ سب جب ہم جا کے مہندی لگاتے ہیں, اور خاص طور پہ جب میری بیٹیاں ہیں اور میں ان کے ساتھ جاتی ہوں اور ان کی مہندی لگائی جا رہی ہے, تو اس تہوار کو منانے کا بہت مزہ آتا ہے.
چھوٹی عید یا میٹھی عید, یہ تو مہندی کے بغیر بالکل ادھوری ہوتی ہے. اس عید کی چاند ہی مہندی ہوتی ہے, تو جب ہم لوگ عید منانے کا سب سے بیسٹ وے یہ ہوتا ہے کہ چاند رات کو سب اکٹھے ہو جاتے ہیں, کزنز فرینڈز ایک ہی جگہ, اور رات کو بیٹھ کے سب لوگ مہندی لگاتے ہیں.
خالص مہندی استعمال کے لیے موضوع ہے, جبکہ اس سے جلد پر بھی کسی قسم کے منفی اثرات مرتب نہیں ہوتے, لیکن آج کل 95% کمپنیاں ایسی ہیں جو مہندی کے اندر خاص قسم کے تیل اور کیمیکلز شامل کرتی ہیں, جس کے باعث کم وقت میں گہرا رنگ تو چڑھتا ہے لیکن ایسی مہندی جلد کے لیے انتہائی نقصان دہ ہے. کیمیکل والی مہندی کے منفی اثرات کے حوالے سے بات کرتے ہوئے ماہر امراض جلد ڈاکٹر عظمیٰ علی کا کہنا ہے,
ایگزیکٹلی مہندی نہیں ہے اور اس میں مہندی کا کلر نہیں ہوتا, بلکہ کیمیکل سے بنایا ہوا ایک کلر سولوشن ہوتا ہے. وقتی طور پہ تو اس مہندی کا لگتا ہے کہ بہت اچھا ڈارک کلر ہے, بہت خوبصورت ڈیزائن بنا ہوا ہے, بہت باریک ڈیزائن بنا ہوا ہے, لیکن دراصل یہ بہت زیادہ اسٹرانگ کیمیکلز ہوتے ہیں اور پیشنٹ کی اسکن کو بہت بری طرح متاثر کرتے ہیں. اور ریئیکشن شروع اس طرح سے ہوتا ہے کہ پہلے خارش شروع ہوتی ہے متاثرہ حصے پہ, جہاں پہ کہ وہ کیمیکل لگایا جاتا ہے ہاتھوں پہ, پاؤں پہ, بازوؤں پہ بچیاں لگواتی ہیں, اور پھر اس کے بعد وہاں سرخی ہونی شروع ہو جاتی ہے, اور سویئر کیسز میں بڑے بڑے چھالے بن جاتے ہیں. اس کے بعد بہت سارے پیشنٹس میں, مور دین 50% پیشنٹس میں پرماننٹ نشان چھوڑ دیتا ہے ہاتھ کے اوپر یا پاؤں کے اوپر.
کیمیکل کے منفی اثرات مرتب ہونے کے بعد فوری علاج کے حوالے سے ڈاکٹر عظمیٰ بتاتی ہیں,
سب سے پہلے صابن اور پانی کے ساتھ اس حصے کو دھوئیے اور وہ تمام کا تمام کیمیکل اتاریے, اور پھر بہت سارا پانی اس کے اوپر بہائیے. اس کے بعد یہ ہے کہ وقتی طور پہ آپ اینٹی الرجک ٹیبلٹ جو ہوتی ہیں, عام اویلیبل ہیں اور سب لوگوں کو معلوم ہے ان کے نام بھی, وہ آپ ایک اینٹی الرجک ٹیبلٹ کھائیے, اور اس کے بعد اپنے قریبی ڈاکٹر کے پاس یا قریبی ہاسپٹل پہ جائیے, اور آپ کا جو ڈاکٹر ہے وہ آپ کو ایک مائلڈ اسٹیرائڈ کریم دیں گے, جس کے بعد امید ہے کہ آپ کا ریئیکشن فوراً کنٹرول ہو جائے گا.
اس مرتبہ جب آپ عید کی تیاریوں میں مصروف ہوں اور مہندی لگانے کا بھی پروگرام ہو, تو جناب ڈاکٹر عظمیٰ کی بتائی ہوئی باتوں کو بھی ذہن میں رکھیے گا. دعا ہے یہ میٹھی اور چھوٹی عید ہمیشہ کی طرح خوشیوں بھری ہو.
اسی رپورٹ کے ساتھ ہی پروگرام صدائے جہاں اپنے اختتام کو پہنچا. آج کا شو آپ کو کیسا لگا اپنی آرا سے ہمیں ضرور آگاہ کیجیے گا. خط لکھنے کے لیے ہمارا پتہ ہے پروگرام صدائے جہاں پی او باکس نمبر 1399 اسلام آباد. آپ کی آرا کا ہمیں انتظار رہے گا. اب نگہت امان اسٹوڈیو انجینئر شاہد عباسی کے ساتھ اجازت چاہیں گی. ایک مرتبہ پھر اپنے تمام سننے والوں کو ہم عید کی مبارکباد دیں گے. خوش رہیں, خوشیاں بانٹیں, خدا حافظ.
اور وائس آف امریکہ واشنگٹن کے اسٹوڈیو سے بہجت بھی اجازت چاہتی ہے ریکارڈنگ انجینئر السانتوس کے ساتھ. ہماری ملاقات آپ سے پھر ہوگی اور اگلے پروگرام میں ہم سے رابطہ رکھے گا. بہجت کو اجازت, خدا حافظ.
اس پروگرام میں جو نقطہ نظر پیش کیے گئے وہ خالصتاً ہمارے مہمان شراکا کے تھے اور وہ وائس آف امریکہ کے موقف یا امریکی حکومت کی پالیسی کی نمائندگی نہیں کرتے.